بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، آج إن شاء الله تعالى میرے اس مذاکرے کا عنوان، جیسے کہ ہم نے سنا ہے، دائی اور محلہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45-46. ترجمہ یہ ہے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحابہ سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کے، بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف دعوت دینے والا، اس کے اذن سے اور روشن چراغ. اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کلام، یہ سورت نساء میں فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. ترجمہ یہ ہے میرے عزیزو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میری ہی عبادت کرو اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اور اس حسن سلوک میں اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، اور اپنے پڑوسی کو جو تمہارے قریب میں ہے، اور اس پڑوسی کو جو قدر دور ہے، اور اپنے پہلو کے ساتھ ہی راہ چلتے مسافر، اپنے خادموں کو یعنی ملک یمین، ان کو اس میں شامل کرو. اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو برائی جتانے والا ہو، اترانے والا ہو. میرے عزیزو، یہ دو مقام میں آپ خدمت میں اس لیے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فائض منصبی میں سے ایک ہمارے سامنے داعی رکھا، اور دوسری آیت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں، حسن سلوک کا معاملہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہاں ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی ہم اس میں شامل کریں. تو یہاں ہمیں دو کلمے ملے، پہلی آیت میں داعی اور دوسرے مقام اہل محلہ. آج یہی انشاءاللہ تعالی ہماری اس مذاکرے اور گفتگو کا عنوان ہے. آئیے ہم ذرا آگے پیش قدمی کرتے ہیں، لیکن اس کے موضوع کا مطالعہ کرنے سے پہلے ذرا ہم یہ دیکھ لیں کہ کلمات جو قرآن پاک میں آئے ہیں اور آتے رہیں گے، اور جس کے بارے میں ہم سننا چاہتے ہیں، یہ اپنے اندر کیا معنی رکھتے ہیں. داعی کے معنی ہیں بلانے والا، اور اس کی تعریف یوں ہم کر سکتے ہیں کہ جماعت کا وہ رکن جو اللہ کے بندوں کو اس کی بندگی کی طرف اپنی شخصیت، عمل اور قول سے بلاتا ہے. اور دوسرا کلمہ محلہ. محلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عربی میں کلمہ جوار یا جوار آتا ہے، اس کے معنی ہیں جگہ یا آبادی، اور اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ قریبی مکانات یا رہائش گاہ. اور شرعی اصطلاح اس کی یوں ہے کہ محلہ یا پڑوس، جوار یا مجاورہ یا جیران، اسے کہتے ہیں. کلمہ یہ کلمہ اصل میں جار سے بنا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے سنا، اور اس کے معنی ہیں پڑوسی، جیسے کہ ابھی ہم نے قرآن پاک کے مقامات سورۃ نساء آیت نمبر 36 میں پڑھائے، والجار ذی القربا والجار الجنب. یہ بات سمجھنے کے بعد فوری طور پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پڑوس، محلہ یا پڑوسی کون ہے میرے، اور کہاں کہاں رہتے ہیں. تو قرآن و حدیث کے مطالعے سے ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے گھر کے قریبی 40 مکان، دائیں بائیں، سامنے اور پیچھے، یہ میرا محلہ ہے، جیسے کہ حدیث شریف سے استنباط کیا گیا ہے آپ کے سامنے ہے. اور دوسرا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ میرے قرب جوار کے 100 گھر، دائیں بائیں، سامنے پیچھے، یہ میرا محلہ ہے. اور اس کا استنباط ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ایک صالح مسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی ان گرد کے 100 گھروں سے بلا دفع فرماتا ہے. اس کے حوالے موجود ہیں کتب سبل السلام اور احیاء علوم الدین, یہ امام غزالی کتاب ہے, یہاں سے ان باتوں کو لیا گیا ہے. اب آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اہل محلہ تو ہیں یہ ہمارے, لیکن اہل محلہ کیا تمام سبھی ایک ہی درجے کے ہیں؟ نہیں, ہمیں مطالعے سے معلوم ہوگا کہ ان کو تین حصوں میں, تین درجات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا کیا گیا ہے. پہلا پڑوسی, پہلا اہل محلہ وہ ہے جس کے تین حقوق, وہ مسلمان ہے اور رشتے دار ہے میرا, صحیح. دوسرا وہ پڑوسی, وہ اہل محلہ جس کا دو حق ہیں میرے مجھ پہ, یہ مسلمان پڑوسی ہے. اور ایک اہل محلہ وہ ہے جس کا ایک حق ہے, اور یہ کون ہے؟ غیر مسلم. اب دیکھیے یہ ہمیں بات ملتی ہے سورہ نساء آیت نمبر 36 جو ہم پڑھ آئے ہیں, اس کی شرح میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ یہاں مراد ہیں اہل محلہ جو رشتے دار بھی ہیں. اور النساء میں الجار الجنوب کے تعلق سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ اہل محلہ جو رشتے دار نہ ہوں, اور بعض مفسرین کرام نے بھی فرمایا کہ یہاں غیر مسلم پڑوسی مراد ہے. آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ حسن سلوک کے تعلق سے جو اللہ کلام اللہ میں ہمارے سامنے بات آئی ہے, یہ کس درجے کی ہے؟ ہم یہ سن چکے ہیں کہ پڑوسی سے حسن سلوک ایمان سے مربوط کر دیا گیا ہے, اور اس سلسلے میں اگر ہم چند احادیث سن لیں تو یہ بات بہت واضح ہو جائے گی. دیکھیے سب سے پہلے رسول اکرم کی حدیث شریف یاد کیجئے, اکثر آپ نے سنی ہوگی اور ہم نے سنی ہوگی, ہمارے کانوں میں آئی ہوگی اور ہم پڑھتے ہیں, نصاب میں مطالعہ ہوتا ہے. فرمایا, من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلیکرم جارہ ومن کان یومن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے, بات یہ کی جا رہی ہے میرے ایمان کی بات کی جا رہی ہے, بہت اہم بات ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے ہم اگنور کر دیں. دیکھیے جو کوئی اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے, میرے ایمان کا عملی تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے پڑوسی کا اکرام کروں. اس کلمے کو دیکھیے آپ, اکرام کروں, اور پھر آگے بات بڑھ رہی ہے الی کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس طرح سے ایک بات اور ہم سمجھیں کہ پڑوسی کا معاملہ دیکھیے بعض مواقع پہ تو بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے رشتے داروں سے بھی قریب. یہی وجہ ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات آتی ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ما زال جبریل یوصینی بالجار حتى ظننت انه سیورثه. اتنی بار سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور پڑوسی کے حسن سلوک کے بارے میں مجھے وصیت کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہیں وراثت میں اس کو شامل نہ کر دیا جائے. اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بڑا اہم موضوع ہے اور بہت اہم حق ہے جو پڑوسی کا ہمیں ادا کرنا ہے. آئیے دوسرے مقام پہ دیکھیے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں غیر مسلم اہل محلہ کا بھی ذکر ہے, اور یہ اکرام ثابت ہے, سید الاولین والآخرین کی سیرت ثابت ہے. دیکھیے ایک بار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کی قربانی کے گوشت کی تقسیم کی ابتدا محلے کے یہودی کے گھر سے کرنا, صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیے اب ہمارے اور آپ کے تمام اشکالات وہ دور ہو جانے چاہیے جو ہم اکثر کرتے رہتے ہیں اس تعلق سے. آئیے میں آپ کو تم ایک تصویر پیش کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ اور بھی تصاویر شاید آ جائیں. دیکھیے یہ کیا چیز ہے, جب آپ اس پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ, گھنی چھاؤں اور سوندھی سوندھی خوشبو کا تصور فوری ذہن میں آتا ہے. اور اس کو بنانے کے لیے, اس تصویر کے بنانے کے لیے یہی کچھ کاوشیں ہوئی ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس انداز سے ہونا چاہیے اپنے محلے میں. ایک اہل محلہ کو حقوق و فرائض کے تعلق سے ایک گھنی چھاؤں, ٹھنڈے درخت کی طرح سے ہونا چاہیے. اگر یہ ہم نہ ہوئے تو دوسری صورت لازمی طور پہ اس کا نتیجہ نکلتی ہے کہ ہم اس صورت کو اختیار کر لیں گے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ درخت اپنے اندر جو بھی کچھ رکھتا ہے خوبی, ظاہر ہے ہر چیز خوبی کی حامل ہے, لیکن میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کے قریب سے گزر جائیں تو آپ کے کپڑے ضرور نوچ لے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک پڑوسی کو پڑوس کے ساتھ. اور آئیے اس کے تعلق سے میں آپ خدمت میں ایک اور تصویر ذرا رکھنا چاہ رہا ہوں, اور ذرا دیکھیے یہ تصویر, یعنی یہ بہت ہی مفید ہے. اس میں آپ کو کلر بھی نظر آ رہے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں رنگ برنگی نظر آ رہی ہیں. آپ کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے, کچھ فائدہ مل رہا ہے؟ کچھ, کوئی فائدہ نہیں مل رہا. نہیں, آج کل ہمارا اکثریت کا یہ حال ہے. میں نے اس ٹرانسپیرنسی کو نام دیا ہے لال بھجکڑ. شاید آپ کو یہ کردار کہیں نظر آ جائے. دیکھنے میں باتوں کرنے میں بہت اونچے, بڑی بڑی باتیں ہیں, بڑی شہرت ہے, لیکن پڑوسی زالان ہے, پڑوسی پریشان ہے. کبھی آپ ذرا پوچھ لیجیے جا کے پڑوس میں, کہنے جنہ بات نہ کریں جناب, یہ تو بس اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. تو ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے. آخر کیا ہونا چاہیے, میں خود میں یہ پیش کرنے جا رہا ہوں اور بڑی تیزی سے دیکھیے, اس کو غور سے دیکھیے گا. یہاں ہمیں کچھ اپنی حقیقی مسلمان کی تصویر نظر آئے گی, اور بحثیت دائی کی حیثیت سے مجھے کیا کرنا ہے. میں آپ کی توجہ پہلے مبذول کراؤں گا ہمارا سالانہ منصوبہ. ہمارے سالانہ منصوبے میں جہاں بہت ساری چیزیں ہیں, وہاں ایک اہم چیز ہے جو آخری صفحے پہ شق نمبر 9 رکن اور اس کی ذمہ داری, رکن اور ذمہ داریاں اس تعلق سے بیان کی گئی ہے, پڑوسیوں اور شداروں کے حقوق کا پورا پورا خیال اور اس میں اعتدال. کاش ہم نے اس کو پڑھا ہوتا اور جنوری سے اس پہ عمل شروع کیا ہوتا تو نتائج کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے, اور جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے نتائج بہتر مرتب ہوئے ہیں. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میرا دائی بھائی, میرا دائی ساتھی, یہی ہمارا عنوان ہے, اس کو پڑوس میں کوئی نہیں جانتا. اکثر و بیشتر یہ معاملہ ہے, الا ماشاء اللہ ایکسیپشن ایوری ویئر از دیئر, یعنی ہر جگہ یہ ہیں معاملات کہ آدمی یہ ہر چیز, ہر قانون ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتا. اب دیکھیے مجھے کیا کرنا ہے. قرآن و سنت کے مطالعے سے بات واضح انداز میں میرے اور آپ کے سامنے آئے گی اور آتی ہے. نمبر 1, عزت و احترام کا پاس. دوسرے, مال و ملکیت کی حفاظت پڑوسی کی ذمہ داری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بہت واضح ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان و مال کا خطرہ نہ ہو. دوسری بات, تیسرے یہ کہ عیب اور عیب پوشی پڑوسی کی, پڑوسی پہ ایک ذمہ داری ہے, اور یہ حقوق و فرائض کے تعلق سے ہم بڑی چیزیں جان لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہیں, جس کسی نے مسلمان کی عیب پوشی کی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں عیب پوشی فرمائے. چوتھے, یہ ملاقات کرنا, خیر و عافیت دریافت کرنا, اور یہ حق المسلم علی مسلم سطح میں یہ بات آئی ہے کہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو اور اس کا حال پوچھو, جب دعوت دے تو اس کی دعوت میں تم لبے کہو. پانچویں یہ کہ بچوں سے شفقت و محبت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, لیس منا من لا یرحم صغیرنا الا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ہم میں سے وہ نہیں ہے جو چھوٹوں پہ رحم کرنا نہیں جانتا. اصل میں یہاں بچوں کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پڑوس کے اکثر جھگڑے نا اتفاقی بچوں کو وجہ سے پیدا ہوتی. معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ کیا بچے نے, ہمارے بچے نے صحیح کیا اور دوسرے بچے نے غلط کیا. ہمارا بچہ تہذیب یافتہ ہے اور دوسرے بچہ غیر تہذیب یافتہ ہے. اگر یہ بات صحیح ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو اس میں کس کا قصور ہے؟ کیا اس کے والدین کا قصور ہے؟ نہیں, میری اسٹڈی یہ ہے اس میں ہمارا بھی قصور ہے, ہم نے ان کی بچوں کی تربیت کا اہتمام نہیں کیا. اچھا, جب کبھی یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے لڑائی جھگڑوں کا بچوں کا, تو ہمیں بڑی احتیاط سے حکمت سے معاملے کو طے کرنا ہے اور اپنے بچے کو کبھی ترجیح نہیں دینی, اگر چاہے ہمارا بچہ غلطی پر ہو. اس لیے دونوں بچے برابر ہیں. آئیے چھٹی بات, بڑی اہم بات, وہ یہ کہ تحفے اور تحائف دینا. یہ میرے اور آپ کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ ضرور کوئی چیز میں پڑوسی کے تعلق سے ہے وہ میں ضرور پڑوسی بھیج. دیکھیے ہمیں رسول اکرم حدیث شریف کیا بتا رہی ہے, ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان لی جارین, رواہ بخاری, ان لی جارین فانی ایہما وایہما اہدی او اہدی قال الى اقربہما من کی بابا. سوال یہ کیا گیا, یا رسول اللہ, میرے دو پڑوسی ہیں, میں ان میں سے کس کو اپنا تحفہ بھیجوں؟ تو آپ دیکھیے توجہ کیجیے, رہنمائی فرمائی سید الاولین والآخرین, سب سے قریب جس کا دروازہ ہے تیرے گھر کے, وہاں اس کو پہ. اسی طرح سے دوسری حدیث شریف میں بات ہمارے سامنے آتی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے, یا نساء المسلمات اللہ تحقرن جارتن لی جارتیہا ولو پھر سن شاہ. دیکھو کوئی پڑوس کا شخص تمہیں تحفہ بھیجے تو اس کو حقارت سے نہ دیکھ لو, اگرچہ کہ بکری کی کھری بھیجے ہو. صلی اللہ علیہ وسلم, معلوم ہوا ہمیں یہاں دو باتوں کے بارے میں, ایک تو یہ کوئی بھی چیز ہو اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, نیکی کو بھی معمولی نہیں ہوتی, اور پھر پڑوس میں بھیجنے سے کوئی تامل نہیں برتنا چاہیے. یہ کیا چیز ہے میں بھیجوں پڑوس میں, پڑوس والے کیا کہیں گے؟ نہیں, آپ اس کو بھیجیے اور کوشش کیجئے کہ اس کو اس نے سلوک کے انداز میں بھیجیں. ساتھ ہی بات, کھانے پینے اور گھریلو استعمال کی اشیاء دینا. بڑی اہم بات ہمیں یہاں قرآن سکھا رہا ہے اور یہ بات ہمیں تنبیہ کے طور پہ بھی بتائی جا رہی ہے. پہلے وہ آیت شریفہ سن لیجئے جو یہاں لکھی ہے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون و یمنعون الماؤن. ذرا ترجمے پہ غور فرمائیں گے. یہاں قابل توجہ بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ یہ کلمہ فویل تباہی ہے, بربادی ہے, آگے جہنم کی بدترین وادی ہے. کسی کافر کے لیے نہیں ہے, مشرک کے لیے نہیں ہے, بدعتی کے لیے نہیں ہے, مسلم نمازی کے لیے, للمسلین. اور کیوں ہے ادھر دیکھیے, واقعی سخت گرفت ہونی چاہیے. ایک آدمی ایک عہد کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے اور پھر وہ جان بوجھ کے کوتاہی کرتا ہے, اس کی گرفت, اور ایک وہ جس نے عہد قبول ہی نہیں کیا. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. واقعی صحیح بات ہے. دیکھیے کیوں الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں, بھولے ہوئے, کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے, گانٹ دار نماز پڑھتے ہیں, ہے نا, ٹھاٹ کے نمازی ہیں, ایک ساٹ کے نمازی ہیں اور ایک کھاٹ کے نمازی ہیں. تو وہ ان کی تباہی ہے, بربادی, ان کی نمازیں کوئی قابل قبول نہیں. ایک دوسرے یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں, دکھانے کے لیے, اگر پڑھتے بھی ہیں کام کرتے ہیں نیک لوگوں کے لیے, بھائی ہمارے نام تو آئیں, ہاں بڑی تسلی ہوگی, پھر بڑھ چڑھ کے کام کریں. اگر نام نہ آئے تو کہتے صاحب یہ آپ کا معاملہ تو بڑا عجیب ہو رہی ہے. اچھا چلیے صاحب آئیے, پھر دوسری بات یہ بتائی جا رہی, تیسری بات. ویمنعون الماؤن, اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ روز مرہ کے استعمال کی اشیاء, مثلا نمک ہے, مرچ ہے, آٹا ہے, دال ہے, چاول ہے, پتی ہے, چینی ہے, برتن ہے استعمال کے, سب جب بھی آئے پڑوسی اگر ہے بھی تو نہیں منع کر دو. نہیں, اصل میں ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم ان باتوں سے دور ہوئے تو ہمارے تعلقات میں بھی دوری پیدا ہو گئی. صحیح طریقہ یہ ہے, دائی کی حیثیت سے میں جب اپنے گھر کے لیے چیزیں خریدوں, میں اپنا راشن لاؤں, تو میں اس بات کا خیال رکھوں کہ میں پڑوس میں اگر کوئی چیز مانگی جائے تو بھیج سکوں. جب آپ خریدیں گے, راشن لائیں گے, گوشت لائیں گے, سبزی لائیں گے, چینی لائیں گے, دال لائیں گے, اس بات کا خیال رکھیں گے, آپ پڑوس میں ضرور بھیج دیا کریں. اس بات کو حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یوں سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ابا ذر رضی اللہ تعالی کو تعلیم فرماتے ہوئے کہتے ہیں اذا طبخت مرقدا فاكثرها ما اها وتعهد جيرانك. غور فرمائیں گے ترجمہ پہ. اے ابا ذر رضی اللہ تعالی عنہ, جب کبھی تم سالن پکاؤ, اپنا کھانا بناؤ, تو سب پانی بڑھا لیا کرو. پانی بڑھانے میں کیا حرج ہے, اس میں کون سا پیسہ لگتا ہے. معلوم ہوا کہ ابھی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ میں زیادہ نہیں خرید سکتا پڑوس میں بھیجنے کے لیے. آپ نے کہا پانی بڑھا دو, اس میں حرج کیا ہے, اس شوربے کا ایک پیالہ پڑوس میں دے دیا کرو, بھیج دیا کرو. یہ ہمیں بات بتائی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. دیکھیں پھر ایمان کی بات آ رہی ہے. لیس المؤمن بالذی یشبع وجاره جائع الى جنبی. وہ ایمان ہی نہیں رکھتا جس کا پڑوس ہی بھوکا ہے اور وہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے, تبھی تو ہمارے تعلقات بڑھیں گے. آٹھویں بات میرے عزیزو, مالی اعانت اور قرض حسنہ. اور سید الاولین والآخرین فرمایا قرض حسنہ کے تعلق سے کہ اس میں صدقے کے مقابلے میں 18 گنے زیادہ اجر ہے. پھر نویں بات علاج معالجہ تیمارداری, حق المسلم علی مسلم. ستویں بات آپ سن چکے ہیں. دسویں بات ایزا نہ دینا. یہ کیا بات کہہ دی, یہ بات تو آنی نہیں چاہیے تھی. ایزا تو ہم کسی کو دیتے ہی نہیں. نہیں جناب, ایزا ہمیں کیا پتا, اب کیسے کیسے کس کس طرح سے ایزا دے رہے ہیں لوگوں کو. دیکھیے اہل محلہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کے سکون, ان کے اطمینان اور ان کی عافیت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کے باعث ان کی نیندوں میں, مطالعے میں خلل واقع ہو. اوقات خار کا خیال رکھیے, ایسی آپ گفتگو نہ کریں, آپ اس انداز سے اپنا معاملہ نہ کریں کہ شور بلند ہو اور وہ لوگ ممکن ہے کہ وہ پریشان ہوں. اچھا اہل محلہ کی اگر تکلیف آئے تو ہم کیا کریں, وہ دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش نہ کریں, وہاں نہ جائیں, اس کو برداشت کریں, اس میں اجر ہے. صحیح, ہم امام نعمان بن ثابت, امام ابو حنیفہ جن کنیت ہے رحمتہ اللہ علیہ, ان کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے پڑوس میں گویا ہوا کرتا تھا اور اس کی ریاض کا وقت شروع ہوتا تھا جب امام صاحب متعلق وقت شروع ہوتا تھا, وہ اپنا ریاض کرتا تھا, امام صاحب اپنا ریاض کرتے تھے. امام صاحب نے کبھی جا کے اس کو روکا نہیں کہ میوزک بند کر دو حرام ہے یہ ہے یہ نہیں, بلکہ جب وہ پڑوس چلا گیا کہیں یا بیمار ہو گیا اور وہ ان کی ریاض کی آواز نہیں ہے امام صاحب کانوں میں, تو آپ گئے معلوم کرنے کے لیے کہ بھائی وہ ہمارے کانوں میں آواز آئیں کرتی تھی وہ نہیں آ رہی کیا ہوا, کہتا وہ تو بیمار ہو گیا یہ چلا گیا, تو آپ کو بہت افسوس ہو سکنا ہو. اسی تعلق سے ہم دیکھیں اگر احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے بات واضح انداز میں آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں رکھتا, تین بار آپ نے فرمایا, معلوم کیا گیا کون یا سید الاولین والآخرین, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی شرط سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو. امام بخاری امام مسلم کی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی. اور آئیے دوسرا حوالہ ذرا دیکھیے غور کیجئے اس حوالے پہ, سید الاولین والآخرین کی خدمت میں ایک خاتون کا ذکر کیا گیا جو فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتی, بڑی پرہیزگار عبادت گزار, لیکن ان کے بارے میں چھوٹی سی بات یہ کہہ دی گئی کہ پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہیں اپنی زبان سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اہل جہنم میں سے ہوگی. اسی وقت ذکر کیا گیا آپ کی خدمت میں ایک اس خاتون کا جو فرائض کا اہتمام کرتی ہے, مزید اور دین کی یعنی عبادات میں زیادہ وہ اہتمام نہیں کرتی, نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں کرتی, لیکن اس کے بارے میں بات کہی گئی کہ وہ کبھی اپنے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی, آپ نے بشارت دی کہ یہ اہل جنت میں سے ہوگی. امام احمد نے اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے بالمحہ فکریہ ہے کہ میں کہیں ایسا پڑوسی تو نہیں ہوں کہ میری وجہ سے ان کو اذیت پہنچ رہی ہو, اور کبھی میں نے جا کے ان سے معلوم کیا کہ بھائی میری وجہ سے آپ کو شکایت تو نہیں, کم از کم اتنا ہم پڑوس میں اپنے اہل محلہ سے جا کے پوچھ تو لیا کریں, تو اس سے بھی بڑے فائدے ہوں گے. اب آئیے میں آپ خود ایک بات پیش کرنے جا رہا ہوں, یہ گیارہویں بات ہے اور یہ ایک محلے کا مجھ پہ حق ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کا فرض ہے مجھ پہ. حقوق و فرائض کی یہ بات ہو رہی ہے, اگر میں یہ کام نہ کروں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ مجھ سے کام لیں, اور وہ کام نہ لیں تو باہر مجھے کام کرنا ہے, اور وہ ہے دعوت خیر. جہاں دعوت خوراک کی بات ہے ابھی آئے گی, وہاں اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ آپ دعوت خیر دیں. کیوں کہ آپ نے اس کے پیٹ کی جہنم تو بجھا دی, اس کی پیٹ کی تکلیف دور کر دی آٹا بھیج کے دال بھیج کے, لیکن آخرت میں یوم حشر میں وہ اللہ تعالی کے حضور کھڑا ہو کے آگے جہنم میں بھیجا جائے گا, اس کے لیے آپ نے کیا کیا, کیا آپ اس وقت وہاں بچا سکیں گے؟ ہرگز نہیں بچا سکیں گے. یہ موقع ہے میرے اور آپ کے لیے کہ میں یہ کام کروں رغبت سے, پیار سے, محبت سے, بھلائی سے, امر بالمعروف ہے نہیں عن المنکر ہے, اس میں تعاون ہے, محلے میں اقامت دین کا کام ہے, اور یہ ایک اقامت دین کا کام کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم فقط نمازیں قائم کر لیں, بچوں کو مسجد میں لے جائیں, ضروری ہے یہ, اس کے بغیر تو آگے کی سیڑھی کبھی طے نہیں ہو سکتی. زکوٰۃ ادا کریں, روزے رکھیں, حج بیت اللہ کریں, بلکہ اس میں کیا چیزیں اور شامل کر دی گئی ہیں, خالص دینی بنیاد پہ ایک ایک فرد کی ذہنی, اخلاقی, سماجی, معاشی, سیاسی, معاشرتی, تہذیبی اور تعلیمی اصلاح اس بنیاد پہ کرنا کہ وہ جو محلہ ہے, وہ جو معاشرہ ہے, ایک فلاحی معاشرہ بن جائے, اور پھر اس فلاحی معاشرے کے ساتھ وہاں اس ملک میں, اس ایریے میں ایک اسلامی ریاست قائم کرنا, یہ سارا کا سارا اقامت دین میں شامل ہو جاتا ہے. اور میرے عزیز بھائیوں, محترم ساتھیوں, مربین کرام اور سننے والی خواتین کرام, اس کے لیے بہترین مقام, بہترین جگہ محلہ ہے آپ کا, اس سے بہتر مقام آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. اور پھر مجھے کہنے دیجئے, اکثر ہمارے ارکان کا یہ معاملہ ہے کہ اگر ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں تو ان کے ہلکے والا ان کو نہیں جانتا, ہلکے والے وہاں اس محلے میں ان کی زیادہ معرفت نہیں ہے. کیوں آخر نہیں ہے؟ آپ وہیں سے تو بڑھے ہیں, اسی ہلکے سے تو بڑھے ہیں, وہیں سے رکن تھے آپ, اسی محلے سے تو آپ آگے نکلے ہیں. آج میں جس ملک کی بنیاد پہ یہاں پہنچا ہوا ہوں, میں آگے جانے کی سوچ رہا ہوں, واپس اپنے ملک کے بارے میں پھر بھی سوچ رہا ہوں, اس سے بہتر کوئی اور جگہ مل سکتی ہے مجھے اقامت دین کے لیے, دعوت تبلیغ کے لیے؟ میرے اپنے ملک سے زیادہ, میرے اپنے محلے سے بہتر کوئی مقام دنیا میں میرے عزیز نہیں ملے گا. میں اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں, اس سوال کا جواب مجھے کوئی نہیں دیتا, اس سوال کا جواب مجھے قرآن دے رہا ہے, مجھے حدیث دے رہی ہے. آئیے اس طرح سے ہم مثالیں ذرا دیکھیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دیکھ لیجئے, جن پہ ایک بار پھر درود و سلام ہو. جب آپ پہ آیت شریف نازل ہوئی, وانذر عشیرتک الاقربین, تو سید الاولین والآخرین وہاں سے اٹھ کے طائف نہیں گئے تھے, مدینہ یثرب نہیں گئے تھے, آپ اٹھ کے عشیر اپنے عزیز و اقربا اور اپنے اہل محلہ اور اپنے خاندان کے سامنے دعوت حق پیش کی. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. صحابہ اکرام نے جب یہ کام شروع کیا تو آپ اندازہ لگائیے کہاں کیا, کہیں باہر نہیں گئے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ صادقون الاولون میں سے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ایمان لانے والے ہیں. تو دیکھیے آپ کا کیا معاملہ, آپ نے دین کی دعوت و تبلیغ شروع کی, کام شروع کیا, سب سے پہلے اپنے دائیں بائیں دیکھا, اپنے اہل محلہ کو دیکھا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کی دعوت سے جو اسلام میں داخل ہوئے وہ جلیل قدر صحابہ بنے اور اعلیٰ منزل میں فائز ہوئے. چند نام دیکھ لیجئے, سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی بات اگر ہم یہاں تک سمجھ لیتے ہیں تو ظاہری نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو اس صورت میں کیا نتائج نکلیں گے. میرے عزیزو اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ دیکھیے کیا ہے, اگر وہاں منکرات پھیل گئیں اور وہاں کسی قسم کی ایسی چیز پیدا ہو گئی جس سے نقصان اور جس سے خسارہ ہو, تو یقین کیجئے کہ وہاں جو داعی اللہ ہے, اللہ کا نیک بندہ ہے, اس کا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا اور داعی الطاغوت ہے وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا, بچیں گے کوئی نہیں. یہ ہم اور آپ رات دن دیکھتے ہیں. بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. ایک مثال ہے کہ اس محلے میں اگر کوئی بیماری پھوٹ پڑے, وبا پھیل جائے, تو آپ یہ بتائیے کیا ڈاکٹر کا گھر طبیب پر محفوظ رہتا ہے؟ کیا یہ غریب کا گھر محفوظ رہے گا؟ نہیں. غلاظت کی بو سب جگہ جائے گی, مکھی اور مچھر سب جگہ پھیل جائیں گے. اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اس کام کو کروں, اول درجے پہ کروں. قرآن پاک میں سے بہت سے حوالے ذرا دیکھیے, کیا اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الاعراف میں فرمایا, ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو منکرات سے روکنے کا کام نہیں کیا کرتے تھے لیکن نیکوکار تھے, جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اس عذاب میں وہ بھی لپیٹ لیے گئے. پھر اس میں سورہ الانفال کی آیت نمبر 25 ہمارے سامنے واضح ہے. اللہ تعالیٰ واضح انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اگر نازل ہوگی تو خاص ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگی جو گنہگار جو منکرات کرتے ہیں, بلکہ وہ عام ہوگی. اس موضوع کے تحت ہم دروس بھی سنتے رہتے ہیں, ہمارے سامنے مختلف انداز سے بیان آتا ہے. میں اس موقع پہ آپ خدمت میں ایک حدیث قدسی پیش کرنا چاہوں گا اور یہ آپ بہت سن چکے ہیں. یہاں ذرا دیکھیے اس انداز کس انداز سے میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی اپنے فرشتے, اوہ اللہ تبارک تعالیٰ علی ملک من ملائکہ ان اقلب مدینہ کذا وکذا علی اہلہا فقال یا رب ان فیہم عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین قال اقلبها علیہ وعلیہم ان وجہہ لم یتمعد فی ساعۃ قط. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے تھے کہ فلاں فلاں آبادی والوں کو الٹ دو, وقت ان کا قریب آ گیا, بس ختم. تو فرشتہ کھڑے ہوئے گواہی دیتا ہے, رب سبحانہ و تعالیٰ ان فیہم عبدک فلان, ایک فلاں فلاں بندہ ہے, اس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. اب دیکھیے وقت کا اندازہ لگائیے کتنا ہوتا ہے. نہیں کہ اب کیا حکم ہے, حکم ہوا کہ پہلے اس پہ آبادی کو الٹا جائے اور اس کے بعد باقی تمام کو الٹا جائے. وجہ کیا ہے, اس کے چہرے پہ غیرت ایمانی ایک لحظہ کے لیے بھی نہیں آئی, اظہار بھی نہیں ہوا. وجہ یہ کہ اس محلے میں گناہ ہو رہے ہیں, منکرات ہو رہے ہیں, اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے سوائے اپنی اللہ سے, اس کو اور کسی سے کوئی غرض کوئی کام نہیں ہے. میں اس حدیث قدسی کی شرح میں کیا اپنے بھائیوں سے استدعا کر سکتا ہوں کہ ہم اپنا احتساب کریں اس انداز سے کہ میں کون ہوں, اہل محلہ کے مجھ پہ کیا حقوق ہیں, میری کیا ذمہ داری ہے, اور اگر میں نے حقوق نہ ادا کیے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے. میں اس حدیث قدسی کی شرح میں کیا اپنے بھائیوں سے استدعا کر سکتا ہوں کہ ہم اپنا احتساب کریں اس انداز سے کہ میں کون ہوں, اہل محلہ کے مجھ پہ کیا حقوق ہیں, میری کیا ذمہ داری ہے, اور اگر میں نے حقوق نہ ادا کیے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے. اب میں آپ خدمت میں اس گفتگو بعد یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ طریقہ کار کیا, اور اس طریقہ کار کے بارے میں ابھی آپ کے سامنے مسلم میرے بھائی گفتگو پیش کریں گے. میں ذرا چند حوالے دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیے محلے میں جب ہم رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سے لوگ رہتے ہیں, میں صرف نشاندہی کروں گا کہ تعارف, ملاقات, تبلیغ کے مواقع اور مقامات انفرادی انداز میں, اجتماعی انداز میں اور دعوتی وفود کی شکل میں ہو سکتے ہیں. پہلی بات یہ دیکھیے کہ دعوت طعام مشروب, اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے, حلوے کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی, حلیم کے بغیر معاملہ آگے نہیں بڑھے گا, شربہ اور مشروب کے بغیر شربت کے بغیر معاملہ آپ آگے بڑھانا چاہیں گے خوش خوش تو نہیں چلے گا. ذرا اس کو تبدیلی لائیے اس میں. اور ہمارے یہاں جو اجتماعات ہو رہے ہیں ان میں بھی خشکی جو پیدا ہو رہی ہے اس کو دور کیجیے. کبھی ایسا بھی ہو تنظیمی اجتماع کھیت پہ شروع ہو, تنظیمی اجتماع حلیم کے ساتھ شروع ہوا کرے, ایسا ہو سکتا ہے نہیں. تو دعوت میں تو یہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ کسی کی بیٹھ کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے, اس کو کھانا نہیں کھلائیں گے, بات آپ کیسے پہنچائیں گے؟ چونکہ کچھ روش اسی انداز کی ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتی ہے. دوسری بات تقریبات شرکت کرنا, نہیں نہیں صاحب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں بہت مصروف ہوں, مدرس ہوں. وہی بات تصویر لے آئیے, میں نے جو آپ کے ہم تین تصاویر پیش کی تھی, میں تو بہت بزی آدمی ہوں. کبھی نہیں, نہیں آپ اپنے بزنس کو چھوڑ کے یہاں جائیے, بہت ضروری ہے. کیا تقریبات ہیں؟ شادی ہے, ولادت ہے, وفات ہے. آپ ذرا غور فرمائیں گے, اس سلسلے میں بڑی اہم بات ہے. آپ ایسی شخصیت بنے کہ لوگ آپ سے مشورہ کیا کریں, لوگ آپ سے رابطہ کیا کریں, لوگ آپ سے کانٹیکٹ کیا کریں. میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے, تب کرنا کیا ہے؟ اگر آپ نے جواب دیا بھائی مجھ سے کیوں پوچھتے, میرا تو کام نہیں ہے, آپ نے مجھے ڈسٹرب کیا, جائی کسی مولوی سے مشورہ لیجئے, آئندہ کبھی آپ کی دعوت میں آنے سے رہا. سر بھائی مجھے تو پتہ نہیں, میں آپ کو پتہ کر دیتا ہوں اور آپ بتاتا ہوں. یہ ہیلپ کیجئے اس کی ولادت میں. آپ وفات میں آپ سب سے پہلے ہوں پروسیس کرنے والے, اس کے پاس جانے والے, اس کا انتظام کرنے والے. دیکھیے پاکستان میں جماعت کیا کام کر رہی ہے. دیکھیے کوئی آپ کو جماعت کے بارے میں جو لوگ نہ جانتے ہوں لیکن جماعت کو اس تعلق سے جانتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفات وقت سب سے پہلے رابطہ کرنے والے جماعت اسلامی کے لوگ ہوتے ہیں. جی تو یہ چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے. اور پھر اسی طرح سے ہم اور آپ یتیم بیواؤں بے سہارا لوگوں کی خبر گیری میں اس کو اہمیت دیں. پھر پانچویں بات, محلے کے جو چودھری ہیں, بزرگ ہیں, سرکردہ نوجوان ہیں, خدمت کرنے والے ہیں, ان سے ہمارا کانٹیکٹ رہے. چھٹی یہ کہ محلے میں قاضی ہیں, خطیب ہیں, امام مسجد ہیں, مؤذن ہیں, علماء کرام ہیں, صحافی ہیں, ادیب ہیں, شاعر ہیں, دیگر مؤذنین کرام ہیں, ان سے کانٹیکٹ ہو, ان سے ملیں آپ, ربط رکھیں. پھر دیگر مسالک کے لوگ ہیں, مختلف جماعت کے سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں رہتے ہیں, ان سے ہمارا ربط رہے, تعلق رہے. یہ نہیں کہا وہ یہ کیا بات ہماری سنیں گے, یہ تو پہلے ہی فلاں جماعت میں. نہیں جناب, اس بڑی اہم بات ہے. آئیے آٹھویں بات, محلے کی مسجد. مسجد اہم مقام ہے, اہم مقام ہے, اس کو آپ نہ گوائیے. اور اس سے بہت سے فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں. پھر محلے کا مدرسہ ہے, تعلیمی ادارے ہیں, اسپتال ہیں, محلے کی دکانیں ہیں, ٹھیلے ہیں, چھابڑے ہیں. سبزی کے لیے آپ سبزی مارکیٹ نہ جائیے, محلے کی سبزی فروش سے خریدیے تاکہ آپ کی دعوت میں پہنچے, آپ کے تعلقات ہوں. اور پھر پرچون کی دکانیں ہیں, کتب اسٹیشنری فروشان ہیں, حجام ہیں, باربر ہیں, مالشی ہیں, باورچی ہیں. یہ آپ کی کیسٹ لیں گے, کتابیں لیں گے, پڑھیں گے. پھر موٹر میکینکس ہیں, یہ تیل چینج کرنے کی دکانیں ہیں, اے سی ٹیکنیشینس ہیں, موٹر کار والے جتنے بھی ٹیکنیشین ہیں, یہ اور تمام ایسے لوگ جو ہیں ان کو آپ معمولی نہ سمجھیں, بڑے اہم مقامات. ہم نے تجربہ کیا ہے پچھلے چھ مہینے میں, ہمارے کیسر و کتب کی ترسیل و یعنی فروخت کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے, اور دعوت ہماری کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مل کے اس کام کو کریں اس انداز سے جس انداز سے اللہ اس کے رسول نے ہمیں ہدایت دی, اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے.
visit tazkir.org